ان سے ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وطن پرستی کے بتوں کو گروا دیا. اللہ تعالی کی عظمت کے سامنے اور اسلام کے اندر وطن پرستی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے بعض لوگوں کے یہاں یہ رواج ہے کہ اگر کسی بھی جگہ ان کا انتقال ہو تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبائی وطن اس میت کو لے کر جائیں گے. یہ مسئلہ درست نہیں ہے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. جنازے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کرنا چاہیے, جس جگہ پر انتقال ہو وہیں دفن کریں. جیسے میرے شیخ کی وصیت ہے, حضرت کی وصیت نامے میں یہ بات تحریر ہے کہ میرا جہاں انتقال ہو مجھ کو وہیں دفن کرنا اور دوسری جگہ منتقل نہیں کرنا, کیونکہ حضرت کا اسفار پوری دنیا میں ماشاءاللہ, لیکن تاکیدن فرمائے کہ خبردار میرا جس جگہ انتقال ہو اس سے کسی دوسری جگہ جنازہ منتقل نہیں کرنا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مان لو جنازہ منتقل کر بھی دیا تو وطن کی مٹی کیا کرے گی؟ کہتے جی ہم اپنے وطن میں دفن ہوں گے. تو وطن کی مٹی جو زندگی میں کام نہ آئی, اصل تو زندگی ہے. جیسے انسان زندگی میں جس چیز سے فائدہ اٹھائے گا مرنے کے بعد وہی کام آئے گا, تو جو چیز زندگی میں ہمارے کام نہیں آ سکی مرنے کے بعد کیا کام آئے گی؟ لہذا جو وطن, جس وطن سے ہمیں دنیا میں زندگی میں فائدہ نہیں ہوا, مرنے کے بعد اس وطن سے کیا فائدہ ہوگا؟ صرف مٹی پانے سے کیا ہے؟ جو روٹی تو دے نہیں سکا, کیونکہ روٹی کمانے کے لیے تو وطن سے دور جاتا ہے. تو جو دنیا میں زندگی میں ہمیں روٹی نہیں دے سکا, وہ مرنے کے بعد ہمارا کیا بھلا کرے گا؟ لہذا جنازے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ درست نہیں ہے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو اس میں ایک سبق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وطن پرستی کے بت گرا دیے, کہ اسلام کے اندر وطن پرستی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قومیت کی اور صوبائیت کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تعارف کے لیے کہ فلاں آدمی فلاں علاقے کا, فلاں آدمی فلاں علاقے کا ہے. لیکن اس تعارف کو ذریعہ تفاضل یعنی فضیلت کا ذریعہ بنانا اور اپنے بڑائی, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یہ ناجائز اور حرام ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو جب بیٹے کا اپنے باپ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے, جب بچوں کا اپنے باپ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر آپس میں بھائیوں میں محبت ہوتی ہے, اور جب بچوں کا باپ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. فرماتے ہیں اسی طرح سے جب بندوں کا ربہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنے, ہر شخص اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے, اور جب بندے کا تعلق اور رابطہ اپنے مالک اور پالنے والے سے کٹ جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے مسلمان کی گردن کو کاٹنے لگتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نفرت اور اس کے ساتھ بیزاری اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لا تعلقی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے تعلقی کی علامت ہے یہ. اور جب بندہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا وہ کہے گا لو یہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے. لہذا ہجرت سے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے وہ مکہ شریف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے, اگر وطن پرستی کی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم نہ دیتے, کیا مشکل تھا؟ میرے مرشد فرماتے ایک فرشتہ بھیجتے, ایک چیخ مارتا, سارے کفار اور مشرکین کا قلعہ کما ہو جاتا, اور سارے کفار اور مشرکین جو ہے وہ نیست اور نابود ہو جاتے. لیکن اس ہجرت کا ایک سبق یہ مل گیا کہ دیکھو ہماری رضا اور خوشی اور اسلام کے اندر وطن پرستی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا وطن کے پجاری مت بننا, اپنے وطن کو پوچھنا مت. وہ اولاد جو صالح نہ ہو, نیک نہ ہو, اس کی بھی حیثیت کم ہو جاتی ہے. دیکھیے اس واقعے کو نوح علیہ السلام کے واقعے میں بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا کشتی میں آ جا. اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. عاصمونی من الماء، یہ پہاڑ پر چڑھنا مجھے بچا لے گا اس پانی سے اور سیلاب سے. تو کیا فرمایا کہ لا عاصم الیوم، آج کسی کو عصمت اور حفاظت نہیں ملے گی، لیکن وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے دائرے میں آ جائے گا اور اس کشتی کے اندر آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آج اپنی عصمت کو اس کشتی کے ساتھ محدود کر دیا اور حفاظت کو. بیٹے نے بات مانی نہیں، سرکشی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ ہلاک ہو گیا اور ڈوب گیا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، فقال ربی ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا تو میرا گھر والا ہے. اور پھر آگے عجیب انداز سے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے اس کو کیوں ڈبایا یا کیوں اس کو غرقاب فرما دیا، بلکہ اس طرح فرمایا ان وعدک الحق، کہ آپ کا وعدہ تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو بچائیں گے. اور آگے اللہ تعالی کی کبریائی کو بھی باقی رکھتے ہوئے عرض کیا، وانت احکم الحاکمین، آپ تمام حاکموں پر بڑے حاکم ہیں. ضرور اس میں آپ کا راز ہے، کیا حکمت ہے اور آپ حاکم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ جو تمہارا بیٹا تھا وہ تمہارا گھر والا تھا ہی نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کہ اس کا عمل تو غیر صالح تھا، وہ تو صالح والا کام کر رہا تھا. اس لیے کہتے ہیں نا، ابے صالح، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو جو بے صالح بنے گا، جو بے صالح بنے گا تو کیا ہوگا؟ ابے صالح کہلائے گا. وہ تو تھا ہی نہیں تمہارا، کیونکہ جو ہمارا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے ہو جائے گا؟ میرے مرشد فرماتے ہیں، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے. یعنی جو اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وطن پرستی کے بت گروا دیے کہ وطن کو مت پوجو. ہاں، اس سے محبت کرنا اور ایک بے شک ایک طبعی اور فطری چیز ہے. اور پھر دیکھیے، جب مکہ شریف فتح ہوا، اب صحابہ کو وسوسہ آیا کہ لو جی، اب تو وطن فتح ہو گیا، مکہ شریف فتح ہو گیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ شریف میں رہیں گے، اور مکے والوں کو رسول اور نبی کی معیت ہر وقت ملے گی، اور مدینہ شریف والوں کو گاہ گاہ یعنی کبھی کبھی ملے گی. یہ وسوسہ آیا، خیال. تو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے سے اطلاع کر دی کہ آپ کے صحابہ کو یہ وسوسہ آ رہا ہے، اس کا یہ جواب دے دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمائی کہ ایک صحابہ، سن لو، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کی ہے، اب میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے. اے مدینے والے، اے انصار مدینہ، سن لو، اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے. اس پر میرے مرشد نے فرمایا کہ میری زندگی کا حاصل، میری زیز کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. تو دیکھیے، مکہ شریف فتح ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں قیام نہیں فرمایا، ہمیشہ کے لیے مدینہ شریف تشریف لے گئے. اس میں ایک سبق اور بھی ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں، فرمائے کہ جو لوگ اللہ والوں کی قدر نہیں کرتے، علماء ربانیین کی قدر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو یا تو اس قوم کو تبدیل کر دیتے ہیں. استبدال قوم فرماتے ہیں کہ وہ قوم کو بھیج دیتے ہیں ایسے نالائق سرکشوں کی اور نافرمان اور بے وفاؤں کی، اور اس کے بدلے میں ایک باوفا قوم لا کے لے کر آئیں گے جو اپنے اولیاء کی قدر کریں گے. یا اپنے اولیاء کو، اپنے پیاروں کو ایسی جگہ بھیج دیں گے جہاں ان کی قدر ہوگی. یہ بھی ہے اس کے اندر. تو مکہ شریف والوں نے قدر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف والوں کو دے دیا. اور مدینہ شریف والوں نے اتنی نبی کی تو کیا مقام ہوتا, نبی کے ساتھیوں کی ایسی قدر کی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کا بھائی چارہ ہوا, اس صحابی نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ میرا مال ہے, آدھا مال تمہارا, میرے پاس دو بیویاں ہیں, جو بیوی تمہیں پسند ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں, تم اس سے شادی کر لو. سبحان اللہ, ایسا بھائی چارہ, ایسا. تب آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برکت دے تمہارے مال میں, اور دیکھو تمہاری اس محبت کا, لہذا تم مجھے بازار کا رستہ بتا دو, بس میں بازار جاؤں گا اور اپنی بیوی تمہیں مبارک ہوں, ہمیں اللہ تعالیٰ وسعت دے دے گا. ایسا کیا, وفاداری دیکھیے, نبی سے تو وفادار تھے ہی, نبی کے ساتھیوں سے بھی, نبی کے غلاموں سے بھی وفاداری نبھائی. اس کو کہتے ہیں کمال محبت. شیخ سے تو وفاداری نبھانا آسان ہے کہ جی شیخ کی عظمت اور بہت ساری چیزیں, لیکن شیخ کی اولاد اور شیخ کے اور متعلقین سے بھی نبھانا اس کا کمال ہے. ایسا نہیں شیخ کی موجودگی میں تو جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اور پیچھے جو ہے آستین چڑھا کر پتا چل جائے کہ ارے حضرت صاحب کو یہ کیا ہو گیا, ان کے منہ سے یہ کون سی الفاظ نکل رہے ہیں. وہ جیسے دو عربوں میں لڑائی ہو رہی تھی, ایک پاکستانی سن رہا تھا, تو وہ ایک دوسرے کو عربی میں گالی دے رہے تھے, اس نے کہا بھائی صاحب مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا. ایک سبق ہو گیا نا کہ وطن پرستی کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں, اور ایک سبق اور بھی ہے کہ علماء ربانیین کی اور اللہ والوں کی اور اپنے بڑوں کی قدر کرے, یہ بھی ایک سبق ہے. دوسرا سبق میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو صحابہ نے ایک اور عمل کیا, وہ یہ کہ رزق کے اسباب کو اللہ کی خاطر سے چھوڑ دیا. کیوں؟ اللہ کا حکم تھا, اسباب رزق کو چھوڑا اور رضا کو اپنے ساتھ لے گئے. اسباب رزق کو چھوڑا اور رضا کو, یعنی رزق دینے والے کو اپنے ساتھ لے گئے, اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر عطا فرما دیا. اس سے پتا یہ چلا کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو دکان کو بند کرنے میں گھبرانے نہیں چاہیے, وطن چھوڑنے کو نہیں کہا, صرف چھٹر گنانے کو کہا ہے. حضرت سوچے کہ صحابہ نے اللہ کو خوش کیا, کیا نعمتوں کی کمی تھی. حضرت لوگ سمجھتے کہ صحابہ بڑے غریب تھے اور مفلس تھے, لہذا مثالیں پیش کرتے صحابہ جیسی زندگی گزارو. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک عالم نے سنایا, فرمایا کہ وہ عالم زمانہ ایک ایسا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک زمانہ ایسا تھا کہ بھوک کی وجہ سے بھوک کی خشی سے نڈال اور بے ہوش ہو جاتے تھے, اور لوگ جوتا سنگاتے تھے. فرماتے کہ میں ہنستا تھا کہ میرا علاج جوتا نہیں بلکہ بھوک ہے, روٹی ہے روٹی, اور یہ مجھے جوتا سنگا رہے کہ مرغی کا دورہ اور یہ اور وہ. اور ایک زمانہ یہ عالم ایک عالم اور ایک زمانہ وہ آیا کہ ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسی وسعت بھی دی, یہ بھی وقت تھا. تو رزق کے اسباب کو, رزق کے اسباب پر رضا کو ترجیح دینا, یہ بھی ہجرت کا ایک سبق ہے. اسباب رزق پر, اس میں ایک سبق اور بھی ہے اسی عنوان کے اندر, وہ یہ کہ دین سیکھنے میں کبھی کبھی اپنی دکان کی چھٹی بھی کرے. کار تو ٹھیک ہے لیکن اتنا دکان اور اس میں نہ گھسا رہے کہ پتا چلا دین سیکھنے سے بھی محروم رہا. اب دکان کا یہ معاملہ ہے تو فجر کی نماز کا کیا معاملہ ہوگا, اس سے زیادہ میں نہیں بولوں گا, کیونکہ صوفیوں کا محبوب مشغلہ ہے فجر کی نماز میں سونا. صوفیہ حضرات کا محبوب مشغلہ ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ مدتوں شیخ کے پاس وقت لگاتے گزر جائیں اور ابھی تک یہی شکایت کرے کہ جی فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا, تو یہ آدمی کہاں چلے گا. پہلا یہ تو بہت ہی مبتدی بچوں کا سبق ہے, جس کو کہتے ہیں مونٹیسری والوں کا. وہ جو بچے ہوتے ہیں نا بچے, وہ آج کل بچے پیمپر اسکول بھی ہیں کہ پیمپر پہن کر جاتے ہیں, یہ تو پیمپر والوں کا سبق ہے بھائی. فجر کی نماز, فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا, تو سبق ہو گئے. اور ایک سبق اور ہے, اسباب تو بہت سارے ہیں لیکن ایک سبق پر اور اکتفا کرتا ہوں. جو میرے شیخ نے بیان فرمایا ہے ہجرت کے اسباب اور اس کی حکمتیں عجیب و غریب راز ہیں. ایک راز اور بھی بتاتا ہوں کیونکہ یہ راز بتا کے جلدی اس لیے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی وہیں بھاگنا چاہتا ہوں. اور وہ راز یہ ہے کہ دیکھو کعبہ شریف کا ثواب 100,000 کا, مکہ شریف مدینہ کے شریف کا ثواب 10,000 کا اور ایک روایت میں 50,000 کا. ضعیف روایت ہے لیکن چلو 50,000 کا ثواب یعنی آدھا ثواب. تو صحابہ نے 100,000 کا ثواب چھوڑا اور 50,000 کے ساتھ چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ کعبہ شریف سے چپکے رہتے تو اللہ نہ ملتا, اللہ ملے گا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے شیخ نے فرمایا اس سے سبق ملا کہ کعبۃ اللہ سے اللہ نہیں ملتا. اگر کعبۃ اللہ کے اندر یہ صلاحیت ہوتی تو وہ اپنے اندر جو 360 بت گھسے ہوئے تھے ان بتوں کو پہلے نکالتا, لیکن بتوں کو کعبۃ اللہ نے نہیں نکالا جبکہ کعبۃ اللہ کے اندر ہی بت رکھے ہوئے تھے 360 بت. ان بتوں کو کس نے نکالا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پتہ یہ چلا, میرے مرشد فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے دل کے اندر جو غیر اللہ کے بت گھسے ہوئے ہیں, یہ مال کی محبت, یہ عورتوں کی محبت, یہ لڑکوں کی محبت, یہ ننگی فلمیں دیکھنا, پرانے خیالات پکانا, گندے اخلاق, تواضع, تکبر کے اور غصے کی زیادتی, شہوت کا غلبہ, یہ جو جتنے بت ہیں یہ خود نہیں ٹوٹیں گے, اس کو توڑنے والا چاہیے. تو پتہ چلا کہ کعبہ شریف سے, کعبۃ اللہ سے بت رسول اللہ نے نکالے. اب ہمارا یہ دل, یہ جو اللہ تعالیٰ کے رہنے کا ٹھکانہ ہے, اس سے بت کون نکالے گا؟ نائبین رسول نکالیں گے. دادا کسی نائب رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے رابطہ کرے, یعنی اللہ والوں سے, مشائخ سے. خانقاہ اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے. اس سے پتا چلا کہ صحبت کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ موجود تھا, ملتظم اتنی مبارک جگہ کہ کل انبیاء کے سینے چپکے ہیں وہاں پر, اور طواف تمام انبیاء علیہ السلام نے طواف کیا, کتنی مبارک جگہ. لیکن صحبت اتنی اہم ہے کہ کعبۃ اللہ سے کے مقابلے میں صحبت کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی کہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ضروری ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جاؤ. کیوں؟ کیونکہ دین کعبۃ اللہ سے نہیں ملے گا. دین کس سے ملے گا؟ نسبت اور تعلق مع اللہ, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملے گا. لہذا اگر صرف نمازیں پڑھنے سے ہم اللہ والے بن جاتے تو سارے نماز پڑھنے والے ولی اللہ ہوتے, سارے حج کرنے والے ولی اللہ ہوتے, سب تبلیغ میں چلے لگانے والے ولی اللہ ہوتے, سارے مدرسے سے پڑھنے والے ولی اللہ ہوتے. لیکن ضرورت ہے صحبت اہل اللہ کی. صحبت اہل اللہ سے ولی اللہ بنتا ہے, ورنہ سارے حاجی, سارے مدرسے میں پڑھنے والے, سارے تبلیغ میں جانے والے اور سارے ہی جو نماز تراویح پڑھنے والے, سب رمضان گزارنے والے ولی اللہ بن جاتے. لیکن ولی اللہ بننے کے لیے صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے. جس طرح سے صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر پائی, کتنے مسلمان ایسے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے, کتنے مسلمان ایسے تھے لیکن نبی کی صحبت نہ ملنے کی وجہ سے وہ صحابی نہیں بن سکے. پتا چلا نظر نبوت کتنی اہم ہے کہ نظر نبوت صحابہ سازی فرماتی ہے اور نظر ولی ولایت سازی فرماتی ہے. یہ اردو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ سوتے میں بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سمجھ میں نہ آئے تو گردن ہلانا تو بہت آسان ہے. میرے پیارے دوستوں, کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود صحابہ کتنے مسلمان تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں اٹھائی, صحابی بن سے کہلائیں گے وہ نہیں. اور وہ شخص اور اتنا, حالانکہ فضیلت اتنا درجہ, حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان سے دعا کراؤ, صحابہ نے دعا کرائی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا کرائی, لیکن وہ ان سے بڑھ نہیں سکتے. پھر ایک سبق اور بھی ہے, بس ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں. دیکھیے صحابیت سے ایک سبق اور بھی ملتا ہے. اور وہ سبق یہ ملتا ہے، ایک سبق تو یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین صحبت سے ملتا ہے، اس لیے ہمارے اکابرین نے اہتمام کیا رمضان شریف اپنے مشائخ کے پاس گزارنے کا. الحمدللہ اس سنت پر فقیر نے بھی عمل کیا، اس لیے بتا دیا کہ دیکھیں گے یہاں بیٹھے تو میں نے بھی رمضان شریف گزارا ہے الحمدللہ، شکر ادا کرتا ہوں، اور ملاقات اور زیارت اور مجلس میں تو شرکت کرتا ہوں. اور اسی پر عمل کرنے کے لیے ہمارے دوست احباب بھی وہ آ گئے. صحابیت پر ایک بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ دیکھو جب کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابی بن گیا تو اس نے پھر نبی کو چھوڑا نہیں کہ اچھا جی السلام علیکم جزاک اللہ صحابی بن گیا آپ کی صحبت سے اب میں چلتا ہوں، مرتے دم تک صحابہ ساتھ رہے، مرتے دم تک. یہ نہیں کہ صحابی بن گیا اچھا جی اب ہمیں جو ملنا تھا مل گیا اب ہم جا رہے. تو اس سے پتا یہ چلا کہ اگر شیخ کی صحبت سے کچھ نعمت مل بھی جائے تو اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے بھی صحبت شیخ کی ضرورت ہے. یہ بات یاد رکھنا، ایک ہے نعمت کا مل جانا اور ایک ہے نعمت کا باقی رہنا. تو نعمت تو صحبت اہل اللہ سے ملتی ہے، لیکن اس نعمت کا بقا بھی صحبت اہل اللہ ہی سے ملتا ہے، اور پھر اس نعمت کا ارتقاء یعنی اس نعمت میں ترقی وہ بھی صحبت اہل اللہ سے ملتی ہے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ کنو مع صادقین کا حکم بتاتا ہے کہ جو قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ مرتے دم تک صحبت اہل اللہ کو چھوڑنا مت. کیوں؟ ان کی صحبت سے عطائے نسبت، بقائے نسبت اور ارتقائے نسبت، یعنی نسبت اور تعلق مع اللہ ملتا بھی ہے اور نسبت اور تعلق مع اللہ باقی بھی رہتا ہے، اور نسبت اور تعلق مع اللہ میں زیادتی اور ترقی بھی ہوتی رہتی ہے. یہ مضمون سمجھ میں آگے جی، تو پتا چلا صحبت کتنی اہم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے، مرتے دم تک دامن سے چپکا رہے اور لپٹا رہے اور چپٹا رہے، یہاں تک کہ حتی یأتیک الیقین، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ موت جدا کر دے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق خاص ہماری جانوں کو نصیب فرمائے اور اللہ والا بنا دے. رمضان شریف کی برکت سے حیات تقوی عطا فرما دے، حیات تقوی، حیات دوستہ اور حیات عاشقہ عطا فرما دے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل يا الله يا الله ما. يا الله الله الرحمن واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.